من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. اس سورت کا نام سور نو ہے. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کا تذکرہ اس سورت میں آیا ہے, اس اعتبار سے اس کا نام سور نو رکھا گیا. دیکھو, ایک ہے سور یوسف, ایک ہے سور نو, لیکن دونوں میں لطیف فرق ہے. فرق کیا کہ سور یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا آیا کہ پورے قرآن میں پھر دوسری کسی جگہ آیا ہی نہیں, صرف سور یوسف میں آیا. دوسری جگہ یوسف علیہ السلام کا صرف نام مبارک آیا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس صورت میں تفصیل سے ہے, لیکن دوسری جگہوں پر بھی آیا ہوا ہے قرآن کے مختلف اجزاء کے اندر. یہ دونوں کے درمیان کے اندر فرق ہے. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر میں سے ہیں. تورات میں لکھا ہے کہ نوح علیہ الصلات والسلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 8 واسطوں سے ملتا ہے. نوح ابن لامک, ابن متوشخ, ابن اخنوع, ابن یارث, ابن محلئیل, ابن فینان, ابن انوش, ابن شیش, ابن آدم علیہ الصلات والسلام. یہ نسب نامہ قصص القرآن میں مولانا سہاروی نے تورات کے حوالے سے نقل کیا ہے. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام ایسے زمانے کے اندر آپ کی بعثت ہوئی کہ پوری قوم توحید کو فراموش کر چکی تھی, صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناشنا ہو چکی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. ایک روایت میں 50 سال کی عمر میں نبوت ملی, ایک روایت میں 100 سال کی عمر میں نبوت ملی, ایک روایت میں 200 سال کی عمر میں نبوت ملی. اور اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا قول لیا جائے 40 سال کی عمر میں نبوت والا, تو 950 سال تو نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی, یہ قرآن میں صراحتاً موجود ہے. اور طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے, اس اعتبار سے آپ کی عمر 1050 سال کی ہوئی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور نوح علیہ السلام کی پیدائش میں 1026 سال کا فاصلہ ہے, اور آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول میں 930 سال کی جو ہے ہوئی تھی. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا, اس اعتبار سے اس کا نام سور نور رکھا گیا. علامہ ابن سیرین فرماتے کہ جو آدمی اس کو خواب میں تلاوت کرے تو بھائیو دوستو بزرگوں اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ آدمی امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے والوں میں سے ہوگا, اور دشمنوں کے اوپر مظفر اور منصور ہوگا. تو دشمنوں کے اوپر اس کو ظفر اور نصرت ملے گی. اسی لیے بعض جو ہے عاملین کہتے ہیں کسی آدمی کو دشمنوں سے بہت اندیشہ ہو, اس کے یہاں دشمن آ کے پریشان کرتے رہتے ہو, تو گھر کے دروازے پر سور نو لکھ کر کے چپکا دے, اس طرح کے آنے والوں کو نظر آئے تو پھر دشمنوں کے شر سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. یہ نہایت مجرب وجی عمل ہے سور نوح کا. تو یہ جو ہے کر سکتے ہیں. ماں قبلہ والی سورت کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ دونوں سورت عذاب کے بیان کے اندر مشترک ہے, اور دنیاوی عذاب کا بھی بیان ہے, اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. یہ سورت 77 نمبر کے اوپر نازل ہوئی, سورہ نحل کے بعد سورہ طور سے پہلے پہلے اس کا نزول ہوا ہے. اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِ، یقیناً ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. یہ عراق وغیرہ کا علاقہ آپ کا مقام بعثت کہا جاتا ہے. ان انذر قومک، یہ کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے. من قبل، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے، یعنی کہ نبی کی دعوت کو قبول کر کے یہ لوگ سنبھل جاوے، عذاب کے آنے سے پہلے سدھر جاوے اور راہ راست پر آ جاوے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کیا. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں تو تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، دعوت کی ابتدا تین باتوں سے کی. پہلی بات، تم اللہ کی عبادت کرو. دوسری بات، تقوی اپنا لو. تیسری بات، میری بات مان لو، میری اطاعت کرو، میرے راستے پر چلو. اور آگے آیت یہ بتلا رہی ہے، جو آدمی یہ تین کام کرے، اللہ کی عبادت، تقوی اور اطاعت نبی کی، تو یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اب یہ مین کائی کا اس میں مفسرین میں اختلاف ہو گیا. بعض حضرات مفسرین نے مین کو زائدہ قرار دیا، بعض نے مین کو ان کے معنی میں قرار دیا گیا. تو اس صورت میں کیا معنی ہوگا؟ ایمان کی برکت سے تمہارے سب پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. فَإِنَّ الْإِسْلَامَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ من تبعیزیہ ہے، کہ ایمان کی برکت سے بعض گناہ، یعنی جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، باقی حقوق العباد، مثلا قصاص، اسی طریقے سے قرض دینا لینا وغیرہ، یہ سب تو دینا پڑے گا، ایمان کی وجہ سے وہ سب معاف ہو جائے گا نہیں. اور بعض حضرات نے ایک بہت پیاری توجہ کی، یغفر لکم من ذنوبکم کی. وہ یوں کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے والے جو تمہارے گناہ ہیں، وہ پوری عمر کے گناہ کے مقابلے کے اندر بعض حصہ ہے. یہ ہے مین تبعیض، اس کا مطلب کہ اسلام سے پہلے والے گناہ پوری عمر کے مجموعی گناہ کا بعض حصہ ہے، لہذا وہ جو بعض حصہ ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے ایک مقرر وقت تک مہلت دیں گے. إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر پر عذاب آئے گا ہی، جب اس کا وقت ہوگا تب آئے گا ہی، اور اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی. اگر تم لوگ اس بات کو سمجھ لو اور ایمان لے آؤ تو بہت فائدہ ہے. اب یہ کیا مطلب، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون؟ نمبر ایک، ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا جو وعدہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آئے گا، اگر وہ عذاب تمہارے اوپر آ گیا تو کسی کے کالنے سے ٹلے گا نہیں، اور اس میں تم کو کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی. دوسرا مطلب، موت وقت متعین پر آ کے رہے گی. ان اجل اللہ، اجل سے مراد موت، یقیناً موت وقت مقرر پر آ کے رہے گی. لا یؤخر، اس کو کوئی اس کے وقت مقرر سے ٹال سکے گا نہیں. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انسانوں کی نسل قیامت تک باقی رہے گی، لیکن اگر سارے کے سارے بندے اللہ کی عبادت چھوڑ دے تو سارے بندوں کو ابھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے رہے، برباد کر دے رہے اور ختم کر دے رہے. گویا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی تھی کہ اپنی قوم کو کہو کہ اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے تو تمہاری جو اصلی عمر طے ہے وہاں تک تم کو زندہ رکھا جائے گا، اور اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو گویا کہ تمہاری جو مہلت ہے وہ مہلت جو ہے ختم کر دی جائے گی. کیونکہ تقدیر دو طرح کی ہے، ایک تقدیر معلق ایک مبرم. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض انسانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر لوگ یہ نیک عمل کریں گے تو ان کی عمر بڑھائی جائے گی, یہ نیک عمل نہیں کریں گے تو عمر نہیں بڑھے گی. جیسے کہ صلہ رحمی کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے. اب یہ اس کی تقدیر معلق رکھی گئی کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر بڑھائی جائے گی. لیکن ایک تقدیر مبرم لوہے محفوظ میں ہوتی ہے کہ اللہ کو معلوم ہی رہتا ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا کہ نہیں کرے گا. صلہ رحمی کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے اور عمر لمبی ہوگی, صلہ رحمی نہیں کرے گا اور عمر مختصر ہوگی. تو فیصلہ شدہ تقدیر بھی اللہ کے یہاں لکھی ہوئی رہتی ہے. تو گویا دو طرح کی تقدیر, معلق مبرم. اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی کہ اگر تم لوگ دائی کی دعوت کو قبول کر لو, اللہ کی اطاعت کر لو, تمہاری عمر اتنی, موت تک تمہاری مہلت, اور اگر نہ کرو گے تو تمہاری مہلت کا خاتمہ. اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کے لیے کہا گیا تھا. چنانچہ ایسا ہی ہوا, جتنے ایمان لائے ان کو ایک وقت تک مہلت دی گئی, اور ایمان نہیں لائے ان کو غرق کر دیا گیا. گویا کہ اللہ کے یہاں یہ طے تھا کہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور اتنے سال میں عذاب میں ہلاک کر دیے جائیں گے, اور یہ لوگ ایمان لائیں گے اور ان کو اتنی لمبی عمر جو ہے دی جائے گی. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی, میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات میں اور دن میں دعوت دی, گویا کہ ہمیشہ میں نے دعوت دی. یہ دائی کے لیے ہو گیا کہ بھائی راتوں کو بھی جاؤ ملاقاتوں میں اور دن میں بھی جاؤ ملاقاتوں میں, گشتوں میں جاؤ, جیسا جیسا موقع جانے کا, کوئی وقت طے نہیں کر لینے کا. فلم یزیدہم دعائی الا فرارا, لیکن میرے بلانے سے تو ان کے بھاگنے ہی میں اضافہ ہوا. گویا کہ ان کا فرار دعوت کے سبب سے, جب بھی میں نے ان کو دعوت دی بس یہ سب بھاگ جاتے ہیں, میں کمرے چھوڑ کر کے کہ ابھی تشکیل والے آئیں گے چلو بھاگ جاؤ, اس طریقے سے. فلم یزیدہم دعائی الا فرارا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. اور میں نے جب جب بھی ان کو دعوت دی تاکہ دعوت کو وہ لوگ قبول کر لے اور آپ ان کو معاف کر دے رہے, تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ نبی کی بات سننی نہ پڑے. ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کا کلام اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ ان کی جو بات ہمارے کان میں پڑ گئی تو دل میں تاثیر آ کے ہی رہے گی, اسی لیے وہ بات ہی نہیں سننا چاہتے اور کان میں انگلی ڈال دیتے. یہی چیز رضا خانی علماء اپنے عوام کو سمجھاتے, ان تبلیغیوں کی بات نہیں سننے کی ورنہ ان کی بات میں تم بھرما جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. ان کی بات سننے کی ہی نہیں, تو قوم نوح نے جو یہی کہا کہ بھائی بات ان کی نہیں سننے کی, انگلیاں ڈال دینے کی. وَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے لگے. کپڑے لپیٹنے لگے کیا مطلب, تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے, اور اگر کان میں انگلی ڈھیلی پڑ جاوے تو کپڑے کی وجہ سے آواز نہ آوے, اس لیے وہ کپڑے میں لپٹ جاتے تھے. وَأَصَرُّوا, اور وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے, کفر کی ضد پر اڑے رہے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور ایمان لانے سے انہوں نے بڑا تکبر کیا. ثم انی دعوتهم جہارا, پھر میں نے ان کو برملا دعوت دی, یعنی علل اعلان دعوت دی میں نے ان کو. ثم انی اعلنت لهم, پھر میں نے ان کو کھول کھول کر کے باتیں سنائی. واسررت لهم اسرارا, اور میں نے ان کو چھپ چھپ کر کے بات سنائی. گویا کہ مجموع میں بھی کہا, تنہائیوں میں بھی کہا, بلند آواز سے بھی کہا, دھیمی آوازوں سے بھی کہا, ہر طرح سے میں نے ان کو دعوت دی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اور ان کو استغفار کی بھی ترغیب دی اور کہا کہ تم لوگ تمہارے رب کے سامنے استغفار کرو, تمہارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والے وہ رب ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے تم لوگ استغفار کرو. دیکھو استغفار کا دو مطلب ہے, ایک مطلب کیا, کافروں کا استغفار یعنی کفر چھوڑ کے توحید کو اپنا لو, اور مومنین کا استغفار یعنی معصیت اور گناہ کو چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ. یہ ہیں دونوں استغفار الگ الگ. تو استغفار پر اللہ کی طرف سے کتنے فائدے ملیں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارش مسلادھار بھیجیں گے. ویمددکم باموال, اور اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں مدد کریں گے, تمہاری مال سے مدد کریں گے. وبنین, اور اولاد میں بھی مدد کریں گے. ویجعل لکم جنات, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باڑیاں بنائیں گے پھلوں کی. ویجعل لکم انہارا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کی بہنے والی نہریں بھی تم کو عطا فرمائیں گے. دیکھو کتنے فائدے بتلائے استغفار کے. بارش, مال میں مدد, اولاد میں مدد, باڑیاں اور ندی نہروں کے اندر پانی کی کثرت, یہ پانچ فائدے یہاں استغفار کے بیان کیے گئے. بعض مفسرین فرماتے ہیں چونکہ یہ قوم نوح دنیاوی مال کی حریص اور لالچی تھی, اس لیے ان کو استغفار کے دنیاوی فوائد بتلائے گئے. اس لیے کہ استغفار کے اخروی فوائد تو ہے اپنی جگہ پر, اللہ کا قرب, جنت, گناہوں کی معافی, یہ تو سب ہے ہی. ان کی حرص کی وجہ سے یہ دنیاوی فوائد ان کو بتلائے گئے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مفصل واقعہ تفسیر فتح العزیز میں شاہ عبد العزیز صاحب نے نقل کیا ہے کہ ان کی مجلس چل رہی تھی تو ایک آدمی آیا, حضرت بہت جو ہے ہمارے علاقے میں بارش کئی مدت سے نہیں برس رہی ہے, حالات بہت خراب ہے, کچھ آپ کر دو, دعا کر دو, وظیفہ بتلاؤ. حضرت نے کہا جاؤ سب کو کہو استغفار کرے استغفار. چنانچہ وہ چلا گیا. امام ابو حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ استسقاء کا حاصل استغفار ہے, اس لیے امام صاحب صلاۃ الاستسقاء کے قائل مستقل نہیں ہے. تو صلاۃ استغفار استسقاء کے لیے پڑھی جائے ٹھیک ہے, لیکن مستقل صلاۃ استسقاء کے امام صاحب قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ استسقاء کا حاصل استغفار ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک مرتبہ دعوت دی گئی تو وہ تشریف لائے, لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے صرف استغفار کیا اور چلے گئے. لوگوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کو بارش کے لیے لائے تھے, تو آپ نے تو صرف استغفار کیا اور کچھ نہیں کیا. تو کہا عقل مندو, اللہ ہی تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ استغفار کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ مسلادار بارش دے گی. پھر آیا کوئی دوسرا آدمی, حضرت بہت کڑکی چل رہی ہے, کوئی وظیفہ تعویذ دے دو. تو حسن بصری نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو. تیسرا آدمی آیا, حضرت بیٹے نہیں ہوتے, شادی ہو گئی, اتنا زمانہ ہو گیا, جاؤ استغفار کرو. پھر آیا کوئی آدمی, حضرت باڑی میں پھل نہیں اگتے, باڑی تو ہے, کہا استغفار کرو. اس طرح الگ الگ فریاد لے کے لوگ آئے, ہر ایک کو استغفار استغفار. تو ربیع ابن صبیح البصری جو ہندوستان کے اندر تشریف لائے اور بھاڑبوت کے اندر شہید ہو کر کے جن کا مزار بنا, وہ خواجہ حسن بصری سے کہنے لگے, حضرت یہ جتنے بھی لوگ آئے اب ہر ایک کو استغفار کا وظیفہ دے رہے ہیں. تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہی تو قرآن میں فرما رہے ہیں, اس لیے تمہارے پاس بھی کوئی آئے نا تو سب کو استغفار کی تسبیح پہ لگا دینے گا کہ موبائل کی سوئچ آف کر کے روزانہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ, اور جو ہے اپنے گناہوں کا استغفار کر کے تو سب تکلیفیں دور ہو جائے گی ان کو لگا دینے گا. یہ سب سے پاورفل تعویذ ہے بھائی. ماں لکم لا ترجون للہ وقارا, وقار کے معنی آتے عظمت کے. تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد رکھنا چاہیے تو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی. دوسرا معنی اس کا یہ نکلتا ہے, تم اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بزرگوں کی عظمت عنایت فرمائیں گے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, اور پکی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو طرح طرح سے پیدا کیا. پہلے تم نطفے تھے, پھر مضغہ بنے, پھر بچے تھے, پھر جوان بنے, پھر بوڑھے بنو گے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سات آسمان ایک پر ایک پیدا کیے. وجعل القمر فیہن نورا, اور چاند کو ان آسمانوں کے اندر روشنی پھیلانے والا, چمکنے والا بنا کر کے اللہ نے پیدا فرمایا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا جلتا چراغ جیسا بنایا. اب یہ سورج چاند کے سلسلے میں حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ چاند تو یہی پہلے آسمان کے پاس ہے، سمائے دنیا کے اوپر ہے، البتہ سورج بعض کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان میں، بعض کہتے ہیں پانچویں آسمان میں، بعض کہتے ہیں گرمیوں میں چوتھے آسمان میں، سردیوں میں ساتویں آسمان پر ہوتا ہے، اور سورج اور چاند کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور اس کی پشت زمین کی طرف ہوتی ہے، اور اس کے رخ کا عکس وہ زمین کی طرف آتا ہے تو اتنی روشنی ہوتی ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے اگایا، جم کے اگایا، گویا کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا، اور تمہاری غذا اللہ نے زمین سے پیدا کی باقی انسانوں کی، جس غذا سے نطفہ بنتا ہے، ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو اسی زمین میں قبر میں سلائیں گے، ویخرجکم اخراجا، اور اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن نکالیں گے، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس زمین کے اندر کشادہ راستوں کے اوپر چلو، وسیع کشادہ راستوں کے اوپر تم لوگ چلو.
الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا یہ کب کی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وحی سے آپ کو اطلاع مل چکی، تو جتنے ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، اب کوئی نیا ایمان لائے گا نہیں. ایسے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی بات لکھی بیان القرآن میں کہ نبی کو تو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی جاتی ہے کہ بھائی اب کوئی نیا ایمان لانے والا نہیں، لہذا نبی نافرمانوں کے حق میں بد دعا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ولی یہ کام نہ کرے کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں پھر بھی یہ مانتے نہیں، چلو ان کو بد دعا کر کے ان کی ہلاکت اللہ سے مانگو، کیونکہ ولی کے پاس کوئی وحی نہیں آیا کرتی جیسی وحی انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا کرتی ہے. اس لیے اولیاء یہ کام نہ کرے، دوسروں کو اجازت نہیں کہ اس طرح جو ہے کافروں کے لیے بد دعائیہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں شروع کر دے رہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وحی کے ساتھ ساتھ 1000 سال کا تجربہ بھی تو شامل تھا، کہ 1000 سال سے حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. اس تجربے کی بنیاد کے اوپر چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ ایک نسل کے لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ انتظار کرتے کہ نئی آنے والی نسل تو ایمان لائے گی، ان کے بڈھے سب ایسے کھڑو ہیں تو جوانیے تو ان کے ٹھیک نکلیں گے، لیکن دیکھا کہ یہ نوجوان بھی ان کے ایسے ہی کھڑو نکلے، تو گویا کہ ایک نسل کے خاتمے کے اوپر دوسری نسل کا انتظار ہوتا، لیکن وہ دوسری نسل بھی ایمان نہیں لائی، پھر تیسری نسل کا انتظار ہوتا، کیونکہ 950 سال میں تو کتنی نسلیں بدل چکی، تو ہر نسل کے اندر کفر شرک دیکھ کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کا سلسلہ شروع کیا. ربی لا قال نوح ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، یعنی نبی کی بات نہیں مانی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اور ایسے لوگوں کی انہوں نے اتباع کی، کیسے لوگوں کی، قوم کے ایسے لیڈر، قوم کے ایسے سردار لوگ جو بڑے مالدار ہیں، بڑے عزت والے ہیں، بڑے صاحب اولاد ہیں، دنیاوی اقتدار ان کو حاصل ہے، لیکن یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد کی وجہ سے ان کی شرارتیں ہی بڑھتی ہیں. مال کی بنیاد پر شکر نہیں، اولاد کی بنیاد پر شکر نہیں، بلکہ شرارتوں ہی میں ان کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو جن لوگوں کو ان کے اقتدار، حکومت، مال، دولت کی وجہ سے شرارتیں ہی جن کی زیادہ ہوتی رہتی ہے، ان کے عوام، ان کے ماتحت غریب فقیر قسم کے لوگ ایسے ہی شریروں کی اتباع کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے اتباع کی. اتباعو کے فائل کون؟ گھٹیا جسم کے لوگ اور عوام اور فقیر لوگ. کن کی اتباع کی؟ کہ جن رئیسوں کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان ہی میں اضافہ کیا. جتنا مال زیادہ کفر زیادہ، جتنی اولاد زیادہ نافرمانی زیادہ. ومکروا مکرن کبارا، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بڑے دعوے کیے، بڑی سازشیں کی انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کے خلاف. یہ مکر سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک، مفسرین کہتے ہیں کہ مکر سے مراد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، ایسا سمجھتے کہ مر گئے، پھر ایک کمبل میں لپیٹتے اور لپیٹ کے گھر میں ڈال جاتے. اس طرح شدید مار، یہ ہے ومکروا مکرن کبارا. نمبر دو، بعض حضرات نے یہ اس کا مطلب بیان کیا کہ عوام کو ان کے سردار لوگ بہکاتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی باتیں نہیں ماننے کی، ان کی بات پر عمل نہیں کرنے کا، ان کی جو ہے اتباع نہیں کرنے کی. اور مفسرین نے عجیب بات لکھی کہ ان رؤساء اور سرداروں کو بہکانے، سرداروں کا بہکانے کا طریقہ بھی عین ہی وہ تھا جو مکہ کے سردار ابو جہل، ابو لہب اپنے عوام کے اوپر اپناتے تھے. وہی طریقہ جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کے اندر رائج تھا. نمبر تین، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وما کرو کا مطلب ہے نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش. نمبر چار، بعض نے اس کا مطلب لیا ہے کہ بڑے جب مرنے کے قریب ہوتے یا ان کے یہاں چھوٹے سمجھداری کی عمر پر آتے تو بڑے اپنے چھوٹوں کو وصیت کرتے، نصیحت کرتے کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت سے جم کے رہنا اور جو ہے ان کی عبادتوں کو ہرگز مت چھوڑنا. یہ ہے ومکروا مکرن کبارا. اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایذا دینے کی مختلف تدبیریں بھی کرتے تھے. وقالوا لا تذرن آلہتکم، چنانچہ وہ لوگ اپنے عوام کو کہتے، رئیس لوگ، کہ تم تمہارے معبودوں کو مت چھوڑو، ان کی پوجا مت چھوڑو. ولا تذرن ودا، ود ود دونوں طرح پڑا گیا ہے، ولا تذرن ودا یعنی ود ود دیوتا کو تم لوگ مت چھوڑنا. یہ مرد کی شکل کا بت تھا. اور ولا سوا، سوا دیوتا کو بھی مت چھوڑنا، یہ عورت کی شکل کا جو ہے دیوتا تھا. ولا یغوث، شیر کی شکل کا یہ دیوتا تھا. ویعوق، اور یہ جو ہے گھوڑے کی شکل کے اوپر تھا. ونصر، اور یہ چیل کی شکل کے اوپر تھا. کہ ان تمام بتوں کو تم لوگ مت چھوڑنا بلکہ ان کی عبادت کے اوپر تم جم کر کے رہنا. اب ذرا سے ان بتوں کا تعارف بھی دیکھ لو. چنانچہ کہتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے یہ پانچ صاحبزادے تھے، سب کے سب نیک اور صالح تھے. جب ان صاحبزادوں کا انتقال ہوا تو عوام بہت محزون اور غمگین ہوئی کہ ہمارے صالحین انتقال کر گئے، مر مرا گئے. تو شیطان نے ان کے دل کے اندر ہی کہا کہ چلو ان کی ذرا تصویر اپنے بنا لیتے ہیں تاکہ ان کی یادیں تازہ رہے اور ہم ان صالحین کو بھول نہ جائیں. ان کی تصویریں اس زمانے میں مجسموں کی شکل میں بنتی تھی, کاغذوں کے اوپر نہیں, مجسمات کی شکل میں. اور جو گھر کے اندر عبادت گاہیں تھی, بستیوں میں عبادت گاہیں تھی, کا وہاں ذرا ان کو لٹکا دو تاکہ یہ تم کو یاد رہے کہ یہ سب اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں. بس ایک نسل کے اندر تو بطور یادگار ہے, پھر دوسری نسل میں تعظیم آئی, اور تیسری نسل کے اندر عبادت آ گئی. دھیرے دھیرے شیطان نے ان کو سامنے کروایا, پھر سامنے کروا کر کے ان کی عبادتیں ان کے پاس شروع کروا دی. بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ شیطان نے ان کو ایسا گمراہ کیا کہ ادریس علیہ السلام کی اولاد در اولاد میں ایک طبقہ آیا جو کسی کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کی عبادت چھوڑتی, کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو شیطان نے ایک دن پھر ان کو دعوت دی کہ تم کیسے لوگ ہو, کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو کہا کس کی عبادت کریں؟ تو کہا دیکھو یہ سب تمہارے خدا تو موجود ہے, یہ تمہارے آبا ہو چکے, وہ مجسمے عبادت خانوں میں لگے ہوئے تھے, یہ سب تمہارے خدا ہے, تمہارے آبا و اجداد کے خدا ہے, وہ اس کو لگا کے گئے, ان کی پرستش تم چالو کر دو. یہ کہہ کر کے شیطان نے ان کے پاس جو ہے عبادت کرانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ جب بتوں کی عبادت عام ہو گئی, ایسے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی. کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے پہلے دنیا میں کوئی بت پرست نہیں تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام اخنوع بتلایا جاتا ہے. ادریس علیہ السلام سے پہلے دنیا میں لوگوں نے نافرمانی تو کی, جیسے کہ قابل آدم علیہ السلام کا بیٹا, اس نے ایک حکم کی نافرمانی کی, لیکن بت پرستی نہیں ہوئی تھی. بت پرستی کی شروعات وہ اخنوع علیہ السلام یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہی یہ سلسلہ دنیا کے اندر شروع ہوا. اب یہ جو پانچ بت تھے قوم نوح کے, تو جب طوفان آیا تو طوفان نوح کے اندر یہ پانچوں کے پانچوں بت بھی ڈبو دیے گئے. اور جب سیلاب آتا ہے تو مٹی بھی بہت اٹھتی ہے, تو مٹی کے نیچے دب گئے تھے. ایک زمانے کے بعد عرب کے مشرکین کو شیطان نے رہنمائی کی اور رہنمائی کر کے خدوا کر کے وہ بت نکلوائے, اور نکلوا کر کے عرب کے مشرکین کو انہی پانچ بتوں کی عبادت کے لیے آمادہ کیا. چنانچہ شاہ عبد العزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ عرب میں ان بتوں کی عبادت کا عام رواج ہوا. یہ وہ ود جو ہے دومت الجندل, جو آپ نے سیرت کے اندر اس مقام کا نام پڑھا ہے, دومت الجندل کے قریب میں قبیلے بنو کلب کے لوگ اس ود کی عبادت کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے بنو قزا قبیلہ, اس کے لوگ بھی عرب میں اسی ود دیوتا کی عبادت کرتے تھے. سوا یہ ساحل بحر میں قبیلے حزیل رہتا تھا, تو قبیلے حزیل قبیلے زویل قلعہ ہمیری کی جو اولاد کہلائی, وہ قبیلہ, وہ سب لوگ سوا دیوی دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے. یبوس یہ بنی مراوان, بنی ناحیہ, بنی مراد اور قبیلے تھے, ان کا یہ بت سمجھا جاتا تھا یہود. اور یعوق جو ہے یہ ہمدان کے علاقے میں حیوان قبیلہ اور بنی کوہان قبیلہ, ان کا یہ بت سمجھا جاتا تھا. اور نصر یہ بنی خشعم کا بت سمجھا جاتا تھا. اس طریقے سے عرب کے اندر جو ان بتوں کی پرستش عام ہوئی. اس کے علاوہ لات بنو سقیف کا بت اور بنو سلیم اور غطفان اور قبیل نضر اور سعد اور قبیل ذکر یہ عزا کی عبادت کرتے تھے اور قبیل رال یہ مناس کی عبادت کرتے تھے اور مکہ والوں کے تین بت اصف نائلہ اور حبل اصف اپنے جلد اول میں پڑھ لیا ہوگا اس کو صفا پہاڑ کے اوپر حجر اسود کے سامنے رکھا گیا تھا اور نائلہ اس کو رکن یمانی کے سامنے یہ مونس بت دیوی رکھی گئی تھی اور حبل یہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھا جاتا تھا آٹھ گز اس کی لمبائی ہوتی تھی اور فتح نصرت کے لیے پورے سے مکہ اسی کی نام کی پکار لگایا کرتے تھے. اسی لیے آپ غزوہ احد کے سلسلے میں بخاری میں پڑھو گے کہ ابو سفیان نے غزوہ احد کے خاتمے پر اسی حبل دیوتا کی جئی کی آواز لگوائی تھی اول حبل کر کے. اور شاہ عبد العزیز صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہی پانچ دیوتا بعد کے زمانے کے اندر بھی اس کی عبادت جاری رہی نئے نام کے ساتھ. چنانچہ ہمارے ملکوں کے ہندوؤں کے اندر جس کو وشنو کہا جاتا ہے وشن وشنو یہ ود کا ہی نام وشنو ہے. شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو آج کل برہما کہتے ہیں یہ سوا عبود کا نیا نام برہما ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یغوس کا آج کل نام اندر ہے اور اسی پر سے ان کے یہاں بہت ساری سوسائٹیوں کے نام بھی ہوتے ہیں اندر پرستھ وغیرہ ہوٹلوں کے نام بھی ہوتے ہیں. یعوق شیو جس کو کہتے ہیں یہ یعوق کا جدید نام ہے اور نصر یہ ہنومان یہ جدید نام یہ نصر دیوتا کا ہے. یہ شاہ عبد العزیز صاحب کی تحقیق ہے. وقد اضلوا کثیرا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اور ظالموں کو بھٹکنے ہی میں زیادہ کرنا. گویا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. چنانچہ یہ ظالم لوگ بطور استدراج اپنے کفر میں پڑے رہے اور ہدایت کے راستے کے اوپر نہ آوے اور معرفت الہیہ سے ناشنا رہے اور بالکل ظلم زیادتی میں اتنے آگے بڑھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. ولا تزد الظالمين اللہ آپ ظالموں کو بھٹکنے ہی میں زیادہ کرنا کہ اب وہ ہدایت پر نہ آئے. مما خطایاہم ان لوگوں کے گناہ اور ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے اغرقوا طوفان کے اندر ڈبو دیے گئے. فادخلوا نارا پھر یہ لوگ جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دیے گئے. اب یہ جو ہے نا اغرقوا فادخلوا نارا تو اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ ظاہر میں دنیا کے لوگوں کو ایسا نظر آیا کہ پانی میں ڈبوئے گئے لیکن حقیقت کے اندر جہنم کی آگ میں داخل کر دیے گئے. اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ پانی دکھنے میں تو پانی ہے لیکن وہ تیز آگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. چنانچہ اس زمانے کے اندر ہم نہیں دیکھتے کہ اسی تیز رفتار پانی کے ذریعے بجلی بنتی ہے اور بجلی ایک تیز آگ ہی کی تو ایک شکل ہے. تو یہ بھی ایک تعبیر بعض حضرات نے جو ہے کی ہے. اور نارن کے اوپر جو تنوین ہے اس کو بعضوں نے تعظیم کے لیے قرار دیا یعنی بڑی بھاری خطرناک آگ کے اندر یہ لوگ داخل کر دیے گئے. اور بعض نے تنوین کو تنقیر کے لیے قرار دیا. کیا مطلب؟ جہنم کی آگ کے علاوہ کوئی اور آگ کے اندر یہ لوگ داخل کر دیے گئے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا یعنی قیامت کے بعد تو جہنم کی آگ میں جائیں گے لیکن ابھی یہ لوگ پانی کے واسطے سے کوئی اور آگ کے اندر داخل کر دیے گئے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں پایا اور سب لوگ عذاب کے اندر جو ہے ہلاک کر دیے گئے. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اور نوح علیہ السلام نے اپنی بد دعا میں کہا اے میرے رب आप जमीन के ऊपर किसी काफिर का बसने का मकान मत छोड़िए, सबके मकान भी वीरान और बर्बाद और तबाह हो जाए। इन्नका इंतज़रहुम युदिल्लु इबादत, यकीन अगर आप उनको छोड़ेंगे ना तो आपके बंदों को गुमराह करेंगे। जैसे बदलने को एक उज्व सड़ जाता है, इलाज के बावजूद उसकी सड़ान खत्म होने का नाम नहीं लेती, अब सड़ान फैल रही है। तो फिर जो है हिकमत यही कहती है कि उस सड़े हुए उज्व को काट के अलग कर दिया जाए ताकि दूसरे आजा के ऊपर सड़ान न फैले। तो इन लोगों के मुनासिब हाल अजाब ही था, अगर इनके ऊपर अजाब न आता तो बाकी लोगों को भी गुमराह कर सकते थे, उनकी औलाद दर औलाद भी काफिर पैदा होती। वला यलीदु इल्ला फाजिरन कफारा, और ये लोग फाजिर और नाशुकरों को ही काफिरों ही को जनेंगे, यानी उनकी औलाद दर औलाद। चूँकि इतनी सारी नस्लें तो हमने देख ली, कोई ईमान नहीं लाया, तो आइंदा भी इनसे ईमान की क्या तवक्को, आइंदा भी ये लोग ऐसे ही कुफर के अंदर पड़े रहेंगे। रब्बी ग़फिर ली वली वालिदैया, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तूफान नूह से अल्लाह ताला किसी पर रहम करना चाहते तो रहम के काबिल एक औरत थी जो पानी को जमीन से उबलते हुए देखकर, आसमान से बरसते देखकर अपने बच्चे को लेकर के खड़ी हो गई, फिर पहाड़ पर चली गई। फिर जब पानी पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो उसने अपने बच्चे को मोंडे के ऊपर बिठा लिया, फिर मोंडे पर पानी आया, बच्चे को सर पर बिठाया, फिर जब सर पर भी पानी आया तो दोनों हाथ पर बच्चे को ऊंचा कर लिया, फिर भी जो है पानी के ने वहाँ तक पहुँच कर माँ बेटे को गर्क कर दिया। रहम करने के काबिल होती तो ये औरत होती, लेकिन ईमान न होने की वजह से सबके ऊपर अजाब आया। रब फिर ली अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे मर्तबे के लायक जो कोताही हो गई हो उसको माफ कर दीजिए। वली वालिदैया, मेरे वालिदैन को माफ कर दीजिए जो ईमान वाले थे, वली मन दखल बैतिया, जो लोग मेरे घर में आ जावे, मेरी मस्जिद में आ जावे। मुमिना ईमान लाकर, वलील मुमिन वल मुमिनात, तमाम ईमान वाले मर्द और औरतों को माफ कर दीजिए। वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा, और जालिमों को तो बर्बादी ही में आप बढ़ाइए, और जालिमों को आप न बढ़ाइए मगर बर्बादी में, यानी जालिमों के ऊपर तो बर्बादी ही बढ़े। गोया कि आपको मालूम था कि ये लोग तब हलाक होकर के ही रहेंगे, गोया कि इनके ऊपर बर्बादी और हलाकत ही का इजाफा हो और कोई चीज उनके बचने की नजात की बाकी न रहे।